السلام علیکم، وائس آف امریکہ سے جہاں رنگ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر ہے واسکو ولوریچ۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور وزیر اعظم عمران خان کے مابین 22 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی ملاقات سے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں وزیر اعظم عمران خان کی افغان طالبان لیڈرشپ سے متوقع ملاقات پر بات ہوگی۔ ہمارا اگلا موضوع ہوگا پاکستان کے انسدادی منشیات کے ادارے ANF کی جانب سے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ پر منشیات کے کاروبار میں ملوث ہونے کا الزام۔ اور آخر میں بات کریں گے امریکہ کے یوم آزادی کے جشن پر۔ 4 جولائی کا یہ سالانہ جشن 1976 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے حوالے سے امریکہ کے اعلان آزادی کا غماز ہے۔ جی، میرے خیال میں نے غلط ڈیٹ پڑھی، 1776 میں، جس دن روایتی طور پر ملک بھر سے لاکھوں لوگ جو ہیں واشنگٹن کے نیشنل مال پر منعقد ہونے والے جشن میں شریک ہوتے ہیں، اور اس میں محفل موسیقی اور آتش بازی جو ہے یہ چیزیں شامل ہوتی ہے۔ اس پر ہم پروگرام کے آخر میں بات کریں گے، لیکن پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں، جس طرح شروع میں ہم نے کہا، وزیر اعظم عمران خان کے دورے امریکہ سے، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ آج پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے پریس بریفنگ کے دوران کی ہے، جبکہ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے اس بارے میں ابھی تک کوئی بیان جو ہے وہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں یہاں امریکہ میں باسٹن یونیورسٹی سے منسلک عادل نجم صاحب، اور ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے سابق سفارتکار اور معروف ترجمہ نگار جاوید حسین صاحب۔ دونوں کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ عادل نجم صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے۔ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہیں یہ دورہ صدر ٹرمپ کی دعوت پر کر رہے ہیں، اس دورے سے ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ کیا حاصل کرنا چاہے گا؟
دورہ تو یقین دعوت پہ ہوتا ہے، اب اس میں ایک چیز یہ ضرور دیکھنی ہوگی کہ دورے کی ڈپلومیٹک اسٹیٹس کیا ہوگا، کیا یہ اسٹیٹ وزٹ ہوگا، کیا اس میں صرف وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ ہوگی یا کوئی اشائیہ ہوگا۔ یہ والی چیزیں ویسے تو دیکھنے میں بڑی چھوٹی لگتی ہیں، لیکن یہ سارے انڈیکیٹر ہوتے ہیں کہ جو ممالک ہیں دونوں، اور خصوصاً جو ہوسٹ ملک ہے یہاں امریکہ، وہ اس کو کتنی اہمیت دے رہا ہے۔ تو یہ دیکھنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ یہ ایک سائڈ لائن قسم کی میٹنگ ہوگی، ایک نارمل میٹنگ ہوگی، یا ایک ایسی میٹنگ ہوگی جس کا ایلیویٹڈ سٹیٹس یہ بتائے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے اپنے تعلقات کو ایک ہائر پلین پہ لے جانا چاہتا ہے۔ اس وقت جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، اس کا جواب تو بڑا سیدھا ہے۔ اس وقت امریکہ پاکستان میں سے ایک اور صرف ایک چیز چاہتا ہے، صرف ایک چیز چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے حل میں پاکستان کی مدد۔ اس وقت امریکہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان سے نکلا کیسے جائے اور شرافت سے کیسے نکلا جائے، اور اس میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کی مدد کرے۔ لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے وہ جو مدد مانگ رہے ہیں وہ پاکستان کر نہیں سکتا، یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا چاہتا نہیں ہے، وہ اس کی بساط میں نہیں ہے۔ تو یہ میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ ہوگا، اور یہی سب سے بڑا موضوع ہوگا۔
جاوید حسین صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی۔ محمد فیصل وزارت خارجہ کے جو ترجمان ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سفارتی چینل سے اس دورے کے ایجنڈا جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے اس وقت، لیکن آپ کی نظر میں پاکستان کی جانب سے اس دورے کے ایجنڈے میں کیا کچھ شامل ہوگا؟
میں سمجھتا ہوں جیسے ممالک جو ہے سفارتی چینل سے طے کریں گے کہ ایجنڈا کیا ہوگا، لیکن جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں تین قسم کے ایشوز ہیں وہ زیر بحث آئیں گے عمران خان صاحب کے دورہ امریکہ میں، خاص طور پہ ان کی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کے ساتھ میٹنگ ہوگی۔ ایک تو ہے بائی لیٹرل ریلیشن شپ کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے میوچل انڈرسٹینڈنگ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کس طرح سے جو پاکستان امریکہ کوآپریشن ہے مختلف میدانوں میں، چاہے وہ اکنامک ہیں، کمرشل ہیں، ٹیکنالوجیکل ہے، ملٹری ہیں یا پولیٹیکل ہے، ان کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یہ تو ایک فوکس ہوگا۔ دوسرا ریجنل ایشوز ہیں جس میں افغانستان کا ذکر ہوگا، پاکستان انڈیا ریلیشن شپ کا ہوگا، کشمیر کا ذکر آئے گا، تو پیس ان ساؤتھ ایشیا، پیس ان اسٹیبلٹی ریجن ہے ساؤتھ ایشیا ریجن میں، اس کا ذکر آئے گا۔ یہ ایک دوسرا گروپ آف ایشوز ہوگا۔ تیسرا ایسے ایشوز ہیں جو ریجنل بھی ہیں جن کا بائیلیٹرل امپیکٹ بھی ہے اور جو گلوبل بھی ہیں, جیسے ٹیررزم کا ایشو ہے, نیوکلیئر نان پولیفیشن کا ایشو ہے. اس کے علاوہ دوسرے ریجنل ایشوز ہیں جیسے ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے جو گلوبل بھی ایشو ہے, ریجنل بھی ہے, پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان کوشن گلف ریجن ہے. اور پھر آخر پہ میرے خیال میں چائنا کا ساؤتھ ایشیا میں اور پاکستان کے ساتھ جو چائنا کے تعلقات ہیں, یہ ساری چیزیں میرا خیال میں زیر بحث آئیں گی. دونوں والے ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دونوں والے کے ان ایشو کے اوپر اپنے ایک پوائنٹس آف ویو ہیں, اپنے انٹرسٹ ہیں, اور صاف ظاہر ہے دونوں اپنے انٹرسٹ کو پروجیکٹ کرنے کے, ان کو شیئر کارڈ کرنے کے, ان کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے.
اوکے,
اس میں دیکھنا سب سے اہم بات یہ ہے دیکھنا یہ چاہیے کہ پوائنٹس آف کنورجنس کے ہیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان, کون سے ایسے ایشوز ہیں, کون سے ایسے انٹرسٹ ہیں جس میں دونوں کے مفادات جو ہیں وہ ٹکرانے کی بجائے ایک ان میں جو ایک کنورجنس ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں ایک ہے کہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی افغانستان میں پاکستان بھی چاہتا ہے, امریکہ بھی چاہتا ہے. پیس اینڈ اسٹیبلٹی ریجن میں پاکستان بھی چاہتا ہے, امریکہ بھی چاہتا ہے. اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلقات کی نارملائزیشن ایسی چیز ہے جو پاکستان کے حق میں ہے, ہندوستان کے بھی حق میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ وہ امریکہ بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ پاکستان اور انڈیا تعلقات جو ہیں وہ نارملائز ہوں. تو ریجنل اور بائیلیٹرل لیول پہ ایک تو یہ چیز ایسی ہے کہ دونوں ممالک اس کنورجنس کو دیکھ کے اپنے ان ایشوز کے اوپر کوئی لائن آف ایکشن, جوائنٹ لائن آف ایکشن طے کرنے کی کوشش کریں گے. مثلاً افغانستان کا اگر ہم مسئلہ دیکھیں, اس میں تھا پیچھے جو سال کے شروع سے ڈائل آگ کا پروسیس شروع ہوا ہے طالبان اور امریکہ کے درمیان, اور اس میں اب سنا گیا ہے کہ افغانستان کے دوسرے نمائندے بھی شرکت کریں گے طالبان سے کی میٹنگ ہوگی. تو اس میں آہستہ آہستہ قدم آگے بڑھایا جا رہا ہے, اور پاکستان چاہتا ہے کہ وہاں پہ ڈیوریبل پیس اینڈ اسٹیبلٹی افغانستان بھی ہو, امریکہ بھی چاہتا ہے, اور امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے کئی دفعہ کہا کہ وہ امریکن ٹروپس کو وہاں سے واپس بلانا چاہتے ہیں, ان کی ایک اپنی پرانی کمٹمنٹ بھی ہے. اور یہ چیز ایسی ہے جو افغانستان کے بھی حق میں ہے, پاکستان کے بھی حق میں ہے, لیکن اس کو اس طرح سے کرنا چاہیے کہ یہ جب ٹروپس ودرا کیے جائیں اس کے پیچھے پیسفل اینڈ اسٹیبل انوائرمنٹ جو ہے وہ چھوڑا جائے, تاکہ وہاں پہ ایسا خلا نہ یعنی پیدا ہو جس میں کوئی ایسی قوتیں ایسی پاورز نہ آ جائیں برسر اقتدار جس سے دوبارہ افغانستان میں جنگ چھڑنے کا خطرہ ہو جائے یا ریجنل پیس اینڈ اسٹیبلٹی کا خطرہ ہو.
ٹھیک,
یہ چیزیں ہیں جو پریکٹیکل ایشوز ہیں جن کو طے کرنے میں ایک دونوں لیڈر لیول پہ ٹاپ لیول پہ بات چیت ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے نقطۂ نظر کو بہتر سمجھ سکیں.
Okay.
اس طرح پاکستان ہندوستان کے درمیان آج کل ڈائلگ کا پروسیس جو اسٹالڈ ہے, اس کو کس طرح سے آگے بڑھایا جا سکتا ہے, کس طرح سے ریزیو کیا جا سکتا ہے, یہ ایک اور اہم معاملہ ہوگا.
Right.
اور میں جیسے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان ایران تعلقات, پاکستان امریکہ تعلقات بہتر بنانا صاف ظاہر ہے بائیلیٹرل ریلیشن شپ بہتر ہوگا, تو دونوں دوسرے ایشوز پہ بھی پھر بہتر کوآپریشن کی توقع کی جا سکتی ہے. اور آخر میں توجہ دلانا چاہوں گا ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اور پرشین گلف ریجن میں جو آج کل پیس اینڈ اسٹیبلٹی جو خطرہ ہے, یہ بہت اہم ایشو ہیں, اور اس پہ بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان میرے خیال میں لیڈر لیول پہ بات چیت ہوگی.
رائٹ, اوکے. عادل نجن صاحب, پوائنٹس آف کنورجن کی بات کی ہے جاوید حسین صاحب نے, ڈائیورجنس کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ آپ کی نظر میں کیا ہے, پوائنٹس آف ڈائیورجنس دونوں ملکوں کے تعلقات کی جب بات ہم کرتے ہیں؟
دیکھیں تھیوریٹیکلی تو بہت سارے پوائنٹ آف کنورجنس ہیں ہمیشہ رہے, لیکن میرے خیال میں گراؤنڈ حقیقت اس وقت یہ ہے کہ ڈائیورجنس اصلی جو ہے وہ پرسپشنل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان امریکہ پاکستان کو ٹرسٹ نہیں کرتا. میرے خیال میں تو واشنگٹن میں اگر آپ گفتگو سنیں تو تقریباً اینمی کنٹری کی طرح بات ہوتی ہے پاکستان کے بارے میں, چاہے وہ میڈیا میں ہو اور کئی بار تو حکومت سے بھی, اور یہی ریسی پروکل دوسری سائڈ پہ, پاکستان بھی امریکہ کو ٹرسٹ نہیں کرتا. آپ اگر کسی پاکستانی سے پوچھ لیں کہ وہ امریکہ کے بارے میں کیا سوچتا ہے, یا امریکن سے سوچ لیں کہ پوچھ لیں کہ وہ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے, اور آپ کو ایک میوچل ڈسٹرسٹ نظر آئے گی. تو اصلی جو پوائنٹ آف ڈائیورجنس ہے وہ یہ ہے کہ نان ٹرسٹنگ کانورسیشن. اب اگر اگر کسی طرح سے یہ دو جو لیڈر ہیں جو بڑے مخصوص قسم کے لیڈر ہیں, ان کا مخصوص سٹائل ہے, ٹرمپ صاحب کا بھی اور عمران خان صاحب کا بھی, اگر وہ کسی طرح ایک پرسنل ٹرسٹ اسٹیبلش کر لیں اور اس کو وہ ڈیسیمنیٹ کر سکیں, دکھا سکیں اپنے دونوں ممالک کو, تو میرے خیال میں وہ بریک تھرو ہوگا. بریک تھرو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کاغذی کاروائی میں بیان کیا ہوتا ہے, لیکن اف یو ایکچولی سی کہ باڈی لینگویج کہہ لیں, ایک دونوں کا ریپو کہہ لیں, کہ اگر کسی وجہ سے ان دونوں کی دوستی ہوگی اور وہ سب کو نظر آ گئی, تو دیٹ ول بی اے میجر بریک تھرو. سچی بات یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ سی دیٹ, کیونکہ اب تک عمران خان صاحب کی باتوں سے بھی یہ نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کو بہت ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ٹرمپ صاحب کی باتوں سے تو بالکل ہی نہیں لگتا کہ پاکستان کے لیے ان کے دل میں کوئی بھی ایسا گوشہ ہے. تو دیر ہیو بین ٹائمز ان ہسٹری, جس طرح مثلاً جو پہلا دورہ جب خان لیاقت علی خان صاحب آئے امریکہ اور آئزن ہار صاحب یہاں کے پریزیڈنٹ تھے, جس میں ایک پرسنل ریپو ایسا بنا جس سے پوری کی پوری جو ریلیشن شپ ہے وہ چینج ہو گئی. اگر تو وہ ہو جائے تو دیٹ ول بی ہسٹورک, لیکن میرا اپنا خیال ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس کی توقع رکھنی چاہیے.
اوکے, آپ کیا سمجھتے ہیں جاوید حسین صاحب, ڈو یو ایگری ود عادل نجم صاحب کے اعتماد کا جو فقدان ہے وہ اس دورے میں ختم جو ہے وہ نہیں ہو سکے گا, وہ قائم رہے گا؟
دیکھیں, ان دوروں کا سب سے بڑا مقصد یہی ہوتا ہے کہ لیڈر لیول پہ میوچل ٹرسٹ جو ہے اس کو اگر نہیں ہے تو پیدا کیا جائے اور میوچل ٹرسٹ کو بڑھایا جائے, اور اس بیسس کے اوپر پھر میوچل کوآپریشن اور انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا جائے. تو یہ تو فنڈامینٹل ایک ایشو ہے, پرنسپل ہے جس کے اوپر یہ وزٹس کو آرگنائز کیا جاتا ہے. جو فنڈامینٹل پرابلم پاکستان اور امریکہ کے درمیان اس وقت ہے وہ یہ ہے, وہ گلوبل لیول کا ایک ہے جو ایشو ہے, وہ یہ ہے کہ امریکہ کی اس وقت اوور رائڈنگ جو اسٹریٹجک نیسیسٹی ہے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا ہے, اور اس کے لیے امریکہ کو جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو ڈیولپ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ساؤتھ ایشیا میں جو اسٹریٹجک امبیلنس کریٹ ہو رہا ہے, اور یہ امبیلنس از پشنگ پاکستان کلوزر انٹو دا ایمبریس آف چائنا. چائنا کے ساتھ اس کے تعلقات میں نیسیسٹی ہے اس کے لیے اب کہ وہ جو امبیلنس کریٹ کر رہا ہے اس میں امریکہ ان ساؤتھ ایشیا میں, اس کو ریسٹور, اس کو بیلنس کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ تعلقات کو بہتر سے زیادہ ڈیولپ کرے ہر میدان میں, اسلامک, کمرشل, ملٹری, اسٹریٹجک, اور سی پیک اسی کا ایک نمونہ, اسی کا ایک شاخسان ہے. تو یہ فنڈامینٹل ریالٹی ہے جس کے بیک گراؤنڈ میں سارے یہ جو معاملہ, یہ جو وزٹ ہے وہ ٹیکنگ پلیس. تو وہ خالی باڈی لینگویج سے معاملات پاکستان اور امریکہ کے درمیان نہیں بدلے جائیں گے, خالی پرسنل ریلیشن شپ سے نہیں بدلے جائیں گے. دونوں ممالک کی بڑی امپورٹنٹ اور جو اسٹریٹجک کمیونٹیز ہیں, دیر از اے اسٹریٹجک کمیونٹی ان واشنگٹن اینڈ دیر از اے اسٹریٹجک کمیونٹی ان پاکستان, ان راولپنڈی اینڈ اسلام آباد, ان کے ویوز کاؤنٹ کرتے ہیں. دے آر ناٹ گوئنگ ٹو چینج اوور نائٹ جسٹ بیکاز ٹو لیڈرز ہیو میٹ, لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور میں جیسے پہلے عرض کر سکتا ہوں کہ ڈسپائٹ دا اوور آل جو ایک ریسٹریننگ سیکٹر ہے جو میں نے جس کی طرف ابھی توجہ دلائی, اس کے باوجود دونوں والے کے درمیان بائی لیٹرل ایشوز کے اور ریجنل ایشوز کے کافی ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر پوائنٹس آف کنورجنس ہے. ان کو چاہیے یہ دونوں لیڈروں کو, دونوں والے کو, دونوں والے کے اسٹیبلشمنٹ کو, کہ پوائنٹس آف کنورجنس کو ایکسپینڈ کریں, اور جہاں جہاں ڈائیورجنس ہیں وہاں پہ میوچل انڈرسٹینڈنگ اور میوچل اکوموڈیشن کی پالیسی اختیار کریں.
رائٹ, عادل نجم صاحب, آپ نے اعتماد کی بات کی, امریکہ اگر اعتماد نہیں کرتا پاکستان پر, تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر امریکہ کا اعتماد جو ہے وہ کم ہوا یا اس میں فقدان جو ہے وہ ہمیں نظر آتا رہا. بڑی مثال جو ہے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی, اس کی ہلاکت, پھر جس بندے نے مبینہ طور پر امریکہ کی ہیلپ کی اسامہ بن لادن تک پہنچنے میں, وہ اس وقت پاکستانی جیل میں ہے. تو ایسے میں ایک طرف جب آپ انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں امریکہ کے اتحادی کا آپ دعویٰ بھی کرتے ہیں, اس جنگ میں اتحادی ہونے کی وجہ سے آپ کو امداد بھی مل رہی ہے کافی بڑی تعداد میں, پھر دوسری جانب یہ کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں, تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے کیوں اعتماد نہیں ہے امریکہ پر؟
آپ سیریس سوال پوچھ رہی
ہیں جی, آپ سے عادل نجم,
کیوں نہیں
عادل نجم صاحب, آپ سے
دونوں طرف نہیں ہے نا, جب اعتماد نہیں ہوتا چاہے وہ ذاتی ہو چاہے وہ خاندانی ہو چاہے وہ ممالک کے درمیان ہو, وہ ایک طرف سے نہیں ہوتا. اعتماد جب ٹوٹتا ہے تو ہر طرف سے ٹوٹتا ہے. آپ نے یقیناً جو باتیں کی, اسامہ بن لادن کا جو کیپچر یا اس کے بعد ہلاکت تھی ایبٹ آباد میں ہونا, میرے خیال میں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑی بات تھی, لیکن اعتماد اس سے پہلے بھی ٹوٹا ہوا تھا. ایک فیلنگ یہ تھی کہ پاکستان از ناٹ ٹرسٹ ورتھی, اور پاکستان میں تو یہ فیلنگ اس سے بھی زیادہ ہے. اس کا سب سے بڑا جو پہلو ہے کہ افغانستان کی جب جنگ امریکہ نے, میں پہلی جنگ کی بات کر رہا ہوں, سوویت یونین کے خلاف کروانی تھی, تو واوا یار یار دوست دوست ہمارے سب سے قریب مجاہدین مجاہدین, اور جس دن کام ہو گیا اس دن اللہ ویری جاؤ جی گھر گھر جاؤ اب کچھ نہیں, اور پیچھے جو ہے افغانستان بھی ٹوٹ پھوٹ گیا اور پاکستان بھی ٹوٹ پھوٹ گیا. اب اس میں سچائی کتنی ہے سچائی کتنی نہیں ہے از ناٹ دی ایشو. دی ایشو از کہ دی ایوریج پاکستانی اور ایوریج امریکن جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹرسٹ نہیں کرتے. آپ واشنگٹن میں باہر سڑک پہ کھڑے ہو کے ہر تیسرے روکنے والے کو روک کے پوچھیں کہ پاکستان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اور آپ پاکستان جائیں اسلام آباد اور یہی کام کریں, اور آپ کو وہی میوچل مسٹرسٹ ملے گا. سو تو پاکستان کے پاس اتنی ہی لمبی فہرست ہے امریکن ہپوکریسی کی. وہ بات جب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھا ہے یاد ہے 71 میں وہ سکس فلیٹ آئی تھی تو نہیں آئی تھی, تم وعدہ کرتے ہو پیچھے پورا نہیں کرتے, جب لڑوانا ہوتا ہے تو ہمیں آگے کر دیتے ہو, اور جب تمہارا کام ہو جاتا ہے تو ہمیں تم وہ نیپکن کی طرح پھینک دیتے ہو کہ جاؤ جی اپنے اپنے گھر کھیلو. اور اب پاکستان میں پھر یہی تشویش ہوگی کہ افغانستان سے نکلنے میں مدد کروانے میں پاکستان کو آگے کر دو, اگر فیل ہو گیا تو کہو گے جی پاکستان کا قصور, اگر سکسیڈ ہو گیا تو بھول جاؤ افغانستان کو بھی اور پاکستان کو بھی. تو دونوں کی طرف سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ایک طرف یا دوسری طرف, جب اعتماد کا فقدان ہوتا ہے تو وہ ایک طرف سے نہیں ہوتا, اعتماد جب ٹوٹتا ہے تو وہ ہر طرف سے ٹوٹتا ہے, اور اس کو واپس بنانے کی ضرورت ہے. ایک مختصر سی بات میں صرف ضرور کہہ دوں, چین والا مسئلہ یقیناً ضروری ہے, لیکن میرے خیال میں یہ پاکستان میں ایک خام خیال ہی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات صرف چین کی وجہ سے ایسے ہوئے ہیں. یہ چین کا مسئلہ آنے سے بہت پہلے سے ایسے تھے, سو دا چائنا فیکٹر ہیز ایگزیسیبیٹڈ اٹ, لیکن اٹ از ناٹ دی پرنسپل کاز آف اٹ.
رائٹ, اوکے. جاوید حسین صاحب, بس سمیٹنا چاہیں گے اس سیگمنٹ کو, مستقبل کیا دیکھتے ہیں دونوں ممالک کے تعلقات کا آپ؟
میرے خیال میں دونوں علیق جو تعلقات ہیں ان میں بنسبت جو ماضی قریب کے تھوڑی سی بہتری آئے گی, اس لیے کہ افغانستان میں ریسٹوریشن آف پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے لیے, وہاں سے امریکن وتھڈرال کے لیے امریکہ کو پاکستان کی کوآپریشن چاہیے, اور پاکستان کے اپنا مفاد اس میں ہے کہ افغانستان میں جو ہے وہاں پہ جلد از جلد امن اور ثبات قائم ہوا, وہاں پہ ایک ایسی قوم حکومت بنے جو وہاں کے لوگوں کے لیے قابل قبول ہو, اور وہ افغان پیس پروسیس جو افغان لیڈ ہو افغان اونڈ ہو اس کے نتیجے میں وہ وجود میں آئے. تو یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر دونوں ممالک مل کے کام کر سکتے ہیں اور انہیں کرنا چاہیے, اور دوحہ میں جو آج تک ٹاکس ہو رہی ہیں اس میں پاکستان کا بھی بہائنڈ دا سین ایک پازیٹو رول رہا ہے, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے جو ارباب اقتدار ہیں ان کے علم میں ہے. تو اس لیے تو یہ ہے. دوسری چیز جو ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں جو پیس اینڈ اسٹیبلٹی ہے وہ پاکستان کو اگنور کر کے وہ وہاں پہ پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو اسٹرینتھن نہیں کیا جا سکتا. پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, یہ 22 کروڑ لوگوں کا ایک نیوکلیئر پاور ہے, نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے. امریکہ کینوٹ افورڈ ٹو اگنور پاکستان آئیدر فار ریسٹوریشن آف اسٹرینتھنگ پیس اینڈ اسٹیبلٹی ان ساؤتھ ایشیا اور ایور ان دا پرشین گلف ریجن. سو یہ کوئی ایسا چھوٹا ملک نہیں ہے کہ آپ سمجھیں کوئی چھوٹی موٹی اسٹیٹ ہے جس کو امریکہ جو ہے وہ اگنور کر سکتا ہے ایٹ اٹس فیل. امریکہ کے اپنے مفاد جو ہیں وہ بڑے گہرے طرح سے ساؤتھ ایشیا میں, انڈین اوشن ریجن میں, پرشین گلف ریجن میں, افغانستان میں جڑے ہوئے ہیں, اور ان سب ریجن میں پاکستان کا ایک اہم کردار ہے. اس لیے دونوں ممالک کے اپنے مفادات کا تقاضا یہ ہے کہ مل جل کے کام کریں اور پیس اینڈ اسٹیبلٹی جو اس ریجن میں ہے اس کو اسٹرینتھن کریں, افغانستان میں امن اور ثبات کو قائم کریں, اور اس کے لیے مل جل کے کام کریں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں دونوں ممالک میں اس چیز کی ریئلائزیشن ہے, اور یہ ویئر جو ہو رہا ہے اسی ریئلائزیشن کے نتیجے میں ہو رہا ہے.
ٹھیک,
اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ڈرامیٹک بریک تھرو تو میں نہیں توقع کر رہا, لیکن آہستہ آہستہ تعلقات میں کچھ بہتری آئے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے دونوں ہمارے کو ایک دوسرے سے نقطۂ نظر سمجھنے میں اور تعلقات کو بہتر بنانے میں, بائیلیٹرل کوآپریشن کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی. مثلا میں ابھی ایک چیز کی طرف آپ کو توجہ دلاتا ہوں.
جی,
امریکہ نے بلوچستان لبریشن آرمی کو ابھی ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ڈکلیئر کیا.
بالکل,
ایک ایسی چیز ہے جس کو پاکستان میں بہت سراہا گیا ہے, کیونکہ یہ جو ٹیررسٹ آؤٹ فٹ تھی بلوچستان کے علاقے میں بہت بدامنی پھیلا رہی تھی. یہ جو اسٹیپ امریکہ نے لیا ہے, یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے, اور اس سے پاکستان امریکہ کو اپنے ایک دوسرے کے ساتھ قریب تر آنے میں مدد ملے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ جاوید حسین صاحب ہمیں ٹائم دینے کا. عادل نجم صاحب, جانے سے پہلے ایک کوسچن میں آپ سے کرنا چاہوں گی. ویسے تو یہ جولائی کے آخر میں یہ دورہ ہوگا, مزید اس موضوع پہ آپ سے گفتگو ہوگی, لیکن کوسچن سفارتی, دونوں ممالک کے جو سفارتی تعلقات ہیں اس سے ہٹ کر ہے, اور وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم بننے سے پہلے امریکہ میں عمران خان کا جو امیج رہا ہے, اس حوالے سے کرنا ہے یہ کوسچن. بعض جو امریکہ کے اندر بعض جو طبقے ہیں وہ ضرور عمران خان کو بطور ایک کرکٹ سٹار کے سراہتے رہے ہیں, لیکن دوسری جانب ان کا جو امیج رہا ہے, جس طرح سیتا وائٹ کا کیس ہے, امریکی عدالتوں میں ان کے خلاف مقدمے چلے ہیں, کیا یہ چیزیں اس دورے کے دوران ری سرفس ہو سکتی ہیں؟
ایک حد تک گفتگو میں ہوں گی, لیکن میرے خیال میں آفیشیل لیول پہ تو نہیں.
امریکی میڈیا کی میں بات کر رہی ہوں.
آفیشیل لیول پہ یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب کی بھی جو دیکھیں سیاست ہوتی ہے, دونوں نے جو ایک دوسرے کے بارے میں کہا ہے بوتھ وین دے ور ٹرائنگ ٹو گیٹ الیکٹڈ اور اس کے بعد بھی, وہ باتیں ہوتی ہیں, لیکن میرے خیال میں وہ نہیں آئیں گی. لیکن جو ایک اہم پہلو آپ نے بات کیا وہ یہ کہ ایک طرح سے عمران خان صاحب کے لیے ٹرمپ سے ملاقات بہت اہم ہے اور امریکہ حکومت سے اہم ہے, لیکن یہ دورہ صرف اس کے بارے میں نہیں ہے. عمران خان صاحب کے لیے شوکت خانم اسپتال کے حوالے سے, لیکن ان کی سیاست کے حوالے سے جو امریکی ڈائسپورا ہے وہ ان کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ پولیٹیکل بیس ہے. جو پاکستانی امریکنز ہیں اور یہ ایک بڑی تعداد میں ہیں اور ایک مخیر قوت ہیں, وہ عمران خان صاحب کی سیاست کا ایک بہت بڑا پلر ہیں, اور عمران خان ان میں جو ہے بہت ہی زیادہ مقبول ہیں. تو میرا اندازہ یہ ہے کہ جب یہ دورہ ہوگا تو ٹرمپ صاحب یہ والی ملاقات ضرور اس کی گفتگو ہوگی, لیکن جو بز ہوگی بوتھ ان پاکستان بوتھ فار عمران خان اینڈ ان امریکا, وہ ان ڈائسپورا کے بارے میں بھی ہوگی, کیونکہ وہ عمران صاحب کا بہت ہی بڑا بیس ہے اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا بیس ہے.
بالکل, لیکن پاکستان کی دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے بھی کافی حد تک سپورٹرز موجود ہیں یہاں.
میرا خیال ہے یہ کوانٹم ڈیفرنس ہے, یہ پتہ کس قسم کا ہے, یہ اس قسم کا ہے جس طرح جب مودی صاحب آئے تھے.
رائٹ,
آئی تھنک کہ یہ جو عمران خان صاحب کا جو ہر جماعت کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں, لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ یہ بہت ڈیپ ہے. اینڈ اف عمران خان تھنک اسٹریٹجکلی اباؤٹ اٹ, لیکن وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ووٹ جو ہے, کوشش کیا اب تو ہو گیا کہ ووٹ جو ہے وہ ڈائسپورا کو ملے, تو یہ ایک مائنر چیز نہیں ہے. جس طرح آپ کو اگر یاد ہو کہ مودی صاحب نے جو پہلا دورہ کیا تھا امریکہ کا, اس میں وائٹ ہاؤس کے علاوہ جو ان کی اپنی ڈائسپورا کے ساتھ گفتگو تھی وہ ایک کوانٹم لیپ کر گئی پہلے سے, اور میرا اندازہ یہ ہے کہ آپ یہ پھر دیکھیں گے.
بالکل, بہت شکریہ عادل نجم صاحب, تھینک یو سو مچ, خدا حافظ. اور سامعین, اس وقت ایک بریک لینا چاہیں گے, بریک سے واپس آ کر یہ جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ وزیراعظم عمران خان جو ہے شاید وہ پاکستان کے اندر طالبان جو لیڈرشپ ہے ان سے ملاقات کریں, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے اردو voa.com.
جی زامین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, اور افغان امور کے ماہر سینئر جرنلسٹ میر ویز افغان صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب, خبر یہ ہے کہ پاکستان کے وزیراعظم جو ہیں عمران خان کے خصوصی معاون نعیم الحق نے کہا ہے کہ افغان تنازع کے امن حل کے لیے طالبان رہنما بہت جلد وزیراعظم عمران خان سے ملاقات کے لیے پاکستان کا دورہ کریں گے. یہ بھی خبر آ رہی ہے پاکستانی میڈیا میں کہ نعیم الحق کے بقول افغان حکومت نے بھی طالبان کے دورے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے. تو مین مقصد جو ہے وہ کیا ہوگا, اس ملاقات کا ایجنڈا جو ہے وہ کیا رکھا جائے گا؟
جی بہت شکریہ. جہاں تک اس دورے کا تعلق ہے تو اس سے پہلے میرے خیال میں کہ جو کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے, کچھ ڈپلومیسی ہے, اس کے علاوہ کچھ ٹپس لینے ہیں پاکستان میں, اور کچھ امریکہ سے بھی وہ ڈیمانڈ کرے گا اس کے بدلے میں. ظاہر ہے کہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں کچھ دو کچھ لوگ کے بنیاد پر ہوتے ہیں, اپنے اپنے انٹرسٹ کو دیکھا جاتا ہے, اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ دونوں, جہاں تک افغانستان کا مسئلہ ہے تو دونوں اس میں انوالو بھی ہیں, الائز بھی ہیں. لیکن پہلے جو مسٹرسٹ تھا وہ مسٹرسٹ کافی حد تک میرے خیال میں کہ کم ہو چکا ہے. دوسری بات یہ کہ پاکستان نے کچھ اس دورے سے پہلے کچھ سٹیپس لیے ہیں اور کچھ لے رہے ہیں. وہ سٹیپس یہ ہیں کہ ایک طرف پر تو چین کے ساتھ جو راہداری کا تھا, سی پیک کا, اس پر جو یہ حکومت ہے تھوڑا سا سلو ہو چکا ہے, اور یہ میرے خیال میں کہ امریکہ کے اس میں شامل تھا. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس قسم کے آؤٹ سیٹس تھے جس پر امریکہ کو اعتراض تھا یا ان کے بلیک لسٹ میں تھے, ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن انہوں نے شروع کر دیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو ایف اے ٹی ایف کے جو مسائل تھے اس میں بھی پھر فائنانسنگ منی لانڈرنگ وغیرہ کے لحاظ سے پاکستان ایکٹیو ہو چکا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں انہوں نے اپوزیشن کو بھی بلا لیا, اور ساتھ ساتھ اشرف غنی کو بھی نے وزٹ کیا, اور اس کے ساتھ بھی کچھ تعاون کی باتیں ہوئی ہے, اور یہ تعاون جو ہے اوور آل جو امریکن اسٹریٹجی ہے تقریباً اس کے مطابق چل رہا ہے. اس لیے کہ جو ان کے دوحہ میں جو بات چیت ہو رہی ہے زلمے خلیزاد کے اور جو طالبان کا جو وفد ہے, اور اس کے علاوہ ابھی جو نئی ڈیولپمنٹ ہے کہ 7-8 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے, وہاں پر افغانستان کا ایک ڈیلیگیشن جس میں حکومت کے نمائندے بھی شامل ہوں گے, اور تو ظاہر ہے اس میں پاکستان کا کردار تو ہے, اور وہ کردار اس نے کافی حد تک ادا کر دیا ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اشرف غنی کی حکومت کو بھی آن بورڈ لیا ہے, اور ابھی طالبان کو آن بورڈ لینا ہے بسائڈ دی افغان جو اپوزیشن دھڑے ہیں. ابھی ان کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن بھی جانتی تھی کہ امریکہ یا باہر کی جو فوجیں ہیں وہ نکل جائیں, لیکن ساتھ ساتھ سیز فائر جو ہے یا جو افغانستان کا آئین ہے یا اس کے علاوہ وہاں پر جو نئی حکومت یا جو انٹرم گورنمنٹ کا خود سیٹ اپ ہوگا, لگتا ہے کہ اس پر ابھی اشرف غنی کی حکومت کچھ تیار نظر آتی ہے, کیونکہ وہ ٹرانزیشن پروسیس میں ہے. تو اس سے پہلے پاکستان کے وزیر اعظم نے ظاہر ہے کہ ٹرمپ صاحب کو کچھ دکھانا ہوگا, اور وہ دکھانا یہ ہوگا کہ طالبان کے ساتھ یہ بات چیت ہوگی, اور اس بات چیت میں اس چیز کا خد و خال یا اس کا کوئی نقشہ سامنے آئے گا کہ مستقبل کا افغانستان کیسے ہوگا, اور وہاں پر سٹیبلٹی کس طریقے سے آئے گی, اور پاکستان اپنا کردار کس طریقے سے ادا کرے گا. اس کے علاوہ پاکستان میں اسپیشلی میں ریجن کے لحاظ سے اگر دیکھتا ہوں تو ایران کا جو معاملہ ہے اور اب امریکہ کا جو آپس میں کافی ٹینس سے حالات تو انہوں نے انریچمنٹ کی طرف قدم کچھ اٹھائے ہیں, جس پر امریکہ کو تشویش ہے اور وہ اس سے نکل چکا ہے, پہلے دھمکیاں بھی ہوئی ہیں. تو اس میں بھی پاکستان ایک امپورٹنٹ ملک ہے, اور ظاہر ہے کہ ایران کا پڑوسی بھی ہے. تو یہاں پر آیا امریکہ ایران کو اگر وہ انگیجمنٹ کی طرف فردر جاتا ہے, اور ابھی کچھ یورپین کنٹریز بھی اس سے اپنے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں, تو آیا کوئی مزید حالات خراب ہوں گے, اگر ہوں گے تو پھر پاکستان کا کردار کیا, وہ افغانستان والا کردار ادا کرے گا جو طالبان کے خلاف کیا تھا, یا اس کو ٹینشن کو کم کرنے کی کوشش کرے گا؟ تو یہ بھی ایک ہے مسئلہ ہے جس پر
اوکے پاکستان. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ اگر یہ کوششیں جو ہو رہی ہیں اگر یہ ناکام ہوتی ہیں طالبان کے ساتھ معاہدے کی, تو ابھی تک اگر ہم دیکھیں تو کافی حد تک یہ واضح ہو چکا ہے کہ پاکستان کے افغان طالبان کے ساتھ تعلقات رہے ہیں، کسی حد تک اثر و رسوخ بھی ہے. پاکستان نے بھی کہا ہے کہ ہم نے طالبان کو میز پر لانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، امریکہ نے اس کو اپریشیٹ بھی کیا ہے کہ ہاں پاکستان کا کردار ہے. زلمے خلیلزاد کی حوالے سے کئی ٹویٹس جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہے. تو ناکامی کی صورت میں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پر مزید دباؤ بڑھے گا؟
میرے خیال میں کہ ابھی وہ مرحلہ گزر چکا ہے کہ ناکامی، کیونکہ جو خارجی جو دو نقطے ہیں، ایک فارن فورسز کا نکلنا اور دوسرا طالبان کی طرف سے ضمانت کہ ان کی زمین، افغانستان کی زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، تو یہ دو بڑے نقطے تو تقریباً 80% یہ کہہ رہے ہیں کہ حل ہو چکے ہیں اور ڈرافٹ بھی تیار ہے. تو ناکامی کا تو ادھر واپس آنا میرے خیال میں کہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ اب طالبان اس بات پر راضی ہو چکے ہیں کہ ان نمائندوں سے جو سب کا ایک مشترکہ گروپ ہے جو کہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے ایسے افغان نمائندے، وہ ان کے ساتھ بات چیت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑا سٹیپ ہے کہ اب طالبان ابھی وہ مرکزی نقطے سے یا ان کا جو اعتراض تھا کہ پپٹ گورنمنٹ سے بات نہیں کریں گے، اس کو تھوڑا سا مائلڈ ڈاؤن کیا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا ٹون ڈاؤن کیا ہے، یہ بہتر ہے. اور تیسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی، پاکستان بھی، امریکہ بھی اور اس کے علاوہ جو افغان حکومت ہے، اپوزیشن ہے اور افغان لوگ ہیں، سب پیس کی طرف دیکھتے ہیں، کوئی بھی لڑائی کی طرف نہیں دیکھتا اور نہ سوچتا ہے. تو میرے خیال میں جس کے بارے میں سوچ کم ہو یا اس کے طرف اسٹریٹجی کوئی نہیں تیار کر رہا ہو اور سب امن پر مرکوز ہو تو پھر امن کا کامیاب ہونا یقینی نظر آتا ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو مذاکرات ہوں گے یہ ناکام ہوں گا. چھوٹے بڑے ہکپس ہو سکتے ہیں لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں کہ
وہ بھی ختم ہو جائیں گے. اوکے.
اس کے علاوہ یہ جو پاکستان کے بھی کچھ مانگنا ہے یا کچھ لینا ہے کچھ اور لوگ کے طور پر، کہ اسپیشلی جو امریکہ فنڈ دیتا تھا پاکستان اقتصادی طور پر کافی مشکلات میں ہے، تو شاید وہ دوبارہ بحال کیا جائے، یا جو ٹریننگ ہوتی تھی تبادلہ ہوتا تھا وہ بھی شاید تعلقات دوبارہ، وہ کوآپریشن دوبارہ شروع ہو جائے. اور تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان، امریکہ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے طور پر بھی کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ باقی جو سعودی عرب ہے یا قطر ہے یا اور کنٹریز جو ہے ان سے بھی کچھ دلوا سکتا ہے، اور پہلے بھی انہوں نے اس میں کوآپریشن کیا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ پاکستان اس لحاظ سے اور اسپیشلی انڈیا کے حوالے سے کہ وہ ان گروپوں کو سپورٹ کرنا، جس طریقے سے انہوں نے ابھی بین لگا دی ابھی لے وغیرہ پر یا بلوچستان چپٹر کے جو وہ ہیں، تو یہ بھی پاکستان کا مطالبہ ہوگا کہ انڈیا بات چیت کے لیے تیار ہو جائے، اسپیشلی کمپریہنسو بات چیت یا کمپوزٹ ڈائیلاگ، اور دوسری طرف پر اس قسم کے جو گروپس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ انٹرنیشنلی جو پاسپورٹ استعمال کرتے ہیں ٹریول کرتے ہیں.
لیکن یہی الزامات تو بھارت کی جانب سے بھی ہے بریگیڈیئر صاحب، یہی الزامات پاکستان پر بھارت کی جانب سے بھی لگائے جاتے ہیں. لیکن آپ کا بہت شکریہ میر ویس افغان صاحب. آپ کی جانب ہم کوئکلی آنا چاہیں گے. آپ ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے میر ویس افغان صاحب کی، دوبارہ ہم دیکھتے ہیں اگر وہ لائن پہ نہیں ہے دوبارہ ان کو لائن پہ لینے کی ہم کوشش کرتے ہیں. جی میر ویس افغان صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ لائن پہ؟ اوکے ان کو دوبارہ ہم ٹرائی کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب یہ خبریں آ رہی تھیں، بلکہ ایک خطاب میں وزیراعظم عمران خان صاحب نے خود بھی یہ کہا تھا کہ وہ جلد طالبان لیڈرشپ جو ہے ان سے ملاقات کرنے والے ہیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ افغان حکومت کی جانب سے بڑا سخت ریئیکشن جو ہے وہ سامنے آیا تھا. اب نعیم الحق صاحب جو ہیں، جو وزیراعظم عمران کے خصوصی معاون ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ افغان حکومت نے بھی طالبان کے پاکستان کے دورے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، وہ اس کو ویلکم کر رہے ہیں وزیراعظم کی ملاقات طالبان کے ساتھ. یہ اتنی بڑی چینج، اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟
دیکھ لو جو رشیا میں جو بات چیت ہوئی ہے اس میں افغان اپوزیشن بھی شامل تھا، طالبان بھی شامل تھے، اس کے علاوہ پاکستان نے بھی کوشش کی کہ طالبان کو لائے اور یہاں پر بھی کچھ اپوزیشن دڑے یا حکومت کے کچھ نمائندے ان سے ملے، لیکن جس طرح آپ نے بتایا افغانستان کی طرف سے اس پر کافی اعتراضات تھے اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے۔ اس طرح انٹرم گورنمنٹ پر بات ہوئی، اس پر بھی اشرف غنی کی حکومت نے کافی انہیں مطلب تند ترش طریقے سے رسپانس دیا۔ ابھی جو بات چیت یہ اسپیشلی جو مری موٹ ہوا ہے جس میں افغان اپوزیشن تقریباً 17-18 دڑے اس میں شامل تھے، کوئی 56-57 نمائندے تھے، اس میں کافی بریک تھرو ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسی کے پرسونس میں پھر اشرف غنی کا دورہ ہوا اور اشرف غنی پر بھی یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ وہاں پر اپوزیشن میں بھی اس کی اتنی ایکسیپٹیبلٹی یا اس کا جو لیگل وہ ہے ٹینور ہے جو آئین کے لحاظ سے وہ تو ختم ہو چکا ہے۔ ابھی پاکستان ہی ایک ایسا مہرہ رہتا تھا کہ اشرف غنی اس پر ڈپینڈ کر سکتا تھا، کیونکہ وہ پہلے بھی گلے کر رہا تھا جو خلیل زاد ہے یا اس کے جو طالبان کے ساتھ بات چیت ہے، لیکن ابھی ان کے رویے میں بھی نرمی آئی ہے اور وہ نرمی اس لیے آئی ہوئی ہے کہ ابھی چیزیں جو ہے وہ حل کی طرف جا رہی ہے، تو جب حل قریب نظر آ رہا ہو تو پھر ظاہر ہے اس میں اپنا حصہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈالنا اور پھر پاکستان کا کوئی ایک قسم کا یہ رضامندی دکھانا کہ وہ افغان طالبان کے لیڈرشپ سے ملے۔ دو پاکستان کے کنٹیکس تو ہے، اگر ظاہری طور پر نہیں ملتے لیکن یہ ایک ڈپلومیٹک موو ہوتا ہے کہ جب آپ وہ اوپن ملتے ہیں اور پھر ان سے بات چیت کرتے ہیں کسی دوسرے ملک کے امن کے لحاظ سے اور اس کو وہ ملک ایکسپٹ بھی کرے تو پھر اس میں وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر اس ملک کا بھی جو اشرف غنی کے کچھ تحفظات یا اس کے کچھ ڈیمانڈز ہیں وہ بھی ایڈریس کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کہ ابھی افغان گورنمنٹ کا جو رول ہے، ہم تو کہتے ہیں امریکہ بھی کہتا ہے کہ افغان لیڈ افغان اون، لیکن یہ افغان لیڈ افغان اون ایک ڈپلومیٹک جار جب بن چکا ہے، ایک قسم کی بات ٹائٹل بن چکا ہے۔ باقی جو بات چیت ہے وہ طالبان اور امریکہ کے درمیان ہے اور دوسری جو بات چیت ہے وہ افغان لوگوں کے انٹرا افغان کا ہے اور تو فیسیلیٹیشن کا جو باقی کردار ہے وہ پاکستان پہلے بھی ادا کرتا رہا، اب بھی ادا کرے گا۔ اور میرے خیال میں کہ دونوں ملک کا بھی ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ بلیم گیم سے کافی حد تک پیچھے ہٹ چکے ہیں اور پاکستان کے بھی کچھ خدشات جو وہاں پر گروپس ہے جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اشرف غنی کی حکومت بھی ان کے خلاف کچھ نہ کچھ ایکشن لے گا۔
جی بہت شکریہ آپ کا، جی تھینک یو سو مچ بریگیڈیئر صاحب، بے حد شکریہ آپ کے ٹائم کا۔ اور میر ویز افغان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ تھے لیکن ان کی لائن ڈراپ ہو چکی ہے، دوبارہ رابطہ ہمارا ان سے نہیں ہو رہا ہے، پھر کبھی ان سے بات ہوگی اس موضوع پہ۔ اس وقت ایک مختصر بریک لینا چاہیں گے، بریک سے واپس آ کر ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، یو ایس بیسڈ آپ اکانومسٹ ہیں، ان سے پاکستان کی اکانومی پہ ہم بات کریں گے، لیکن لیتے ہیں ایک بریک۔
یہ وائس آف امریکہ ہے، آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
جی ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب پروگرام میں خوش آمدید، اور آئی ایم ایف کی جانب سے پاکستان کے لیے 6 ارب ڈالر کی امداد کی باقاعدہ منظوری جو ہے وہ دی جا چکی ہے، اور آئی ایم ایف اور پاکستانی حکومت دونوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بیل آؤٹ پیکیجز جو ہیں اس سے پاکستان کی معیشت میں استحکام آئے گا۔ ڈاکٹر ظفر بخاری صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی آئی ایم ایف کی طرف سے اس طرح کے پیکیجز جو ہیں وہ پاکستان کو مل چکے ہیں، اس دفعہ کیا گارنٹی ہے کہ اس سے پاکستان کی معیشت میں بہتری آئے گی؟
دیکھیں اس میں اگر ہم ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں جائیں تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آئی ایم ایف کے پچھلے 21 پیکیجز جو ملے ہیں ان کا آن گراؤنڈ جو ہے خاطر خواہ رزلٹ نہیں نکلا، اور اس دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ایک نئی سوچ کے ساتھ عمران خان کی گورنمنٹ کوئی کام کر لے، گو کہ ان کے ہاں وہی پرانے لوگ ہیں جو کہ پچھلے 70 سال سے بیوروکریسی کی صورت میں اور پچھلے 30 سال سے ایڈوائزر کی صورت میں موجود ہیں اور وہ کسی بھی گورنمنٹ کے اندر ڈیلیور نہیں کر سکے. لیکن خیر اب اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو کرنٹ آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے, اس کرنٹ آئی ایم ایف کے پیکج سے ہم کیا لے سکتے ہیں. اس میں ہمیں سب سے اہم ترین چیز جو ہے کرنے کی وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت فوکس کرنا ہے اور سوچ سمجھ کے اس پیسے کو خرچ کرنا ہے. اس میں آئی ایم ایف کے جتنے بھی انٹرنیشنل پروگرامز ہوتے ہیں اس میں دو قسم کے پروگرامز ہوتے ہیں جس میں کہ گورنمنٹس پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. ایک ہوتا ہے کنزمپشن پروجیکٹ, ایک ہوتا ہے ڈیولپمنٹل پروجیکٹ. انفارچونیٹلی پاکستان نے تقریباً کوئی 99% کنزمپشن پروجیکٹ میں انویسٹ کیا جس کا کہ ریٹرن پاکستان کو نہیں مل سکا. ڈیولپمنٹل پروجیکٹ میں جو سب سے اہم ترین چیز جو میں پاکستان کو اور ان کی گورنمنٹ کو اور وہاں کے بزنس سرکلز کو اور خاص طور پہ پاکستان کے ینگ آنٹرپرینورس کو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور مینوفیکچرنگ سیکٹر پاکستان میں ڈیولپ ہونا بہت آسان ہے اگر ہم زیادہ دور نہ جائیں. ریسنٹ ہسٹری میں اگر ہم دیکھیں, پچھلے 30 سال میں اگر ہم دیکھیں تو چائنا کی ڈیولپمنٹ کے پیچھے جو سب سے بڑا فیکٹر ہے وہ ان کا اسمال انڈسٹریل مینوفیکچرنگ فیکٹر ہے. حالانکہ چائنا کا کوئی انٹرنیشنل برانڈ نیم نہیں ہے جیسے یو ایس کا ہے یا یورپ کا ہے, لیکن چائنا کے پاس کوئی برانڈ نیم نہ ہونے کے باوجود بھی چائنا سب سے بڑی پاور اس لیے بن گیا کہ مینوفیکچرنگ ایک ایسی چیز ہے کہ مینوفیکچرنگ سے پھر جو برانچز نکلتی ہیں اس سے ڈیسینٹرلائزیشن لیول پہ جا کے گراس روٹ لیول پہ جابس بھی کریٹ ہوتی ہیں. چونکہ صرف آپ پروڈکٹ مینوفیکچر نہیں کر رہے ہوتے بلکہ آپ پروڈکٹ مینوفیکچر کرنے کے لیے آپ وہاں کے کسان کو بھی انوالو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو آگے ڈسٹریبیوشن کا جو فیکٹر آتا ہے جس میں پھر ٹرانسپورٹیشن آتی ہے, اس میں پھر پرنٹنگ انڈسٹری آتی ہے اور اس کے اندر پھر ریٹیل انڈسٹری آتی ہے, تو اس سب میں لوگوں کو جو ہے نا اس میں بینیفٹ ملتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹ یہ سچویشن رہی ہے پچھلے ہمارے یہاں تقریباً کوئی 70 ایئرس کے اندر کہ ہمارے یہاں ہائیلی سینٹرلائز گورننس کا سسٹم ہے. ہمارے یہاں ہر چیز ٹیکس سے لے کے ہر چیز جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہمارے یہاں دو فیکٹر ہمیشہ ایگزسٹ کیے ہیں, چاہے ملٹری گورنمنٹ ہو چاہے سیاست دان ہو, وہاں پر فرد واحد ہی فیصلہ کرتا ہے. اگر نواز شریف کو کوئی خواب آ گیا تو انہوں نے لے کے جناب والا پیسہ انویسٹ کر دیا, اگر کسی اور کو کوئی اپنا چیف منسٹر کو خواب آ گیا. تو یہ پاکستان کی جو سب سے بڑا جو مینوفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے پاکستان کی ڈیموکریسی میں, جس کی وجہ سے کہ پاکستان کے لیے ترقی کرنا بہت مشکل ہوگا. ایون اس آئی ایم ایف کے پیکج کے ساتھ بھی وہ یہ ہے کہ پورا کا پورا آئی ایم ایف کا پیسہ 5 لوگوں کے ہاتھوں میں جائے گا اور وہ 5 لوگ ہیں, ایک پرائم منسٹر, 4 چیف منسٹر. جبکہ دنیا میں اور چائنا میں یہ سارا کا سارا پیسہ جو ہے یہ گراس روٹ لیول پر جاتا ہے, جہاں پر کہ میری ریکمنڈیشن جو اس میں یہ ہے کہ پاکستان میں ہم اگر فالو کریں ماڈل ترکی کا, امریکہ کا اور چائنا کا, یہ تین اگر ہم ماڈل فالو کریں تو پاپولیشن کے حساب سے ہمیں پاکستان میں 6,000 سٹی گورنمنٹس چاہیے. اگر آپ 6,000 پاکستان میں سٹی گورنمنٹس بنا دیتے ہیں اور ہر گورنمنٹ اپنا ٹیکس اپنے لوگوں سے خود کلیکٹ کر کے اور وہ اپنے ہاں اپنی فیسلٹیز دیتے ہیں, تو اس کے بعد انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس اس لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل فائنینسنگ اتھارٹیز ہیں وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کرتی ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ ہم نے پاکستان میں صرف ایک بڑے گروپ کو اپنا پیسہ دینا ہے اور باقی جو چھوٹے لوگ ہیں بزنس کے ان کو نہیں دینا ہے. وہاں پہ کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, وہ بلکہ چھوٹے بزنس مین کو زیادہ پروموٹ کرنا چاہتی ہیں انٹرنیشنل ایجنسیز. لیکن اٹ واز انفارچونیٹ کہ ہمارے یہاں پاکستان میں پچھلے 70 سالوں میں خاص طور پہ اس چیز کو لوگوں کو ایجوکیٹ ہی نہیں کیا گیا کہ ان کے لیے ایک اسمال مینوفیکچرر کے لیے بھی ایک انٹرنیشنل ایجنسی کا پیسہ اویلیبل ہے. اور اس پیسے کو اگر گورنمنٹ یوٹیلائز کر لیتی تو آپ یقین کریں آج گورنمنٹ پہ یہ پریشر نہ ہوتا, بلکہ جو آدمی اپنا بزنس سٹارٹ کرتا ہے. اور ویسے ایک اور چیز اس میں آپ سے عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ مینوفیکچرنگ انڈسٹریلائزیشن جو ہے یہ واحد بزنس پروسیس ہے جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ پروفیٹیبل بزنس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ضروریات کی ہر چیز جو ہے وہ اسی پروڈکشن اور مینوفیکچرنگ پروسیس سے گزرتی ہے. اور اس میں جو میری ریکمنڈیشنز ہیں خاص طور پہ اس باقی کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے, وہ بڑی ٹارگیٹڈ ہے کہ ہمیں بیسک ہیومن نیسیسٹیز پہ فوکس کرنا ہے. بیسک ہیومن نیسیسٹیز میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ واٹر کا ہوتا ہے. آپ یقین کریں کہ پاکستان کے پاس اتنا واٹر اویلیبل ہے کہ اگر ہم اس کی کنٹینمنٹ اور واٹر مینجمنٹ کے اوپر اگر ہم کام کر لیں اور ہر تحصیل پاکستان کی اگر اپنی اپنا وہ واٹر ٹینکس بنا دے, جس میں کہ آپ یقین کریں ایک واٹر ٹینک کی کاسٹ جو ہے 2 سے 3 لاکھ ڈالر ہے, صرف اتنی کم کاسٹ ہے آپ یقین کیجئے. لیکن چونکہ ہمارے لوگوں کا کنسپٹ نہیں ہے, وہ ٹینکر مافیا اور اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ پانی لوگوں کو بیچتے ہیں اور وہ بھی سب سٹینڈرڈ واٹر ہوتا ہے. تو سب سے پہلا ایشو اگر ہم हर तहसील लेवल के ऊपर वाटर मैनेजमेंट, वाटर कंटेनमेंट. दूसरा मेरा इसमें रिकमेंडेशन है 15 से 20 स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो बेसिक ह्यूमन नेसेसिटीज जिसमें डेयरी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल है, जिसमें कुकिंग ऑयल है, जिसमें मोटर ऑयल है, जिसके अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोसेसिंग है, इसके अंदर जूसेस हैं, बेवरेजेस हैं, ये सब चीजें वो हैं जिनको सपोर्ट करता है वाटर इटसेल्फ. और ये अगर हम इंडस्ट्रीज डेवलप कर लेते हैं, न सिर्फ हम अपने लोगों को एक समझे बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतरीन जॉब्स की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, बल्कि आप यकीन कीजिए कि ये वो आइटम्स हैं जो कि दुनिया में एक्सपोर्टेबल आइटम है. और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन एक ऐसी है कि आप साउथ ऑफ रशिया से लेके आप पूरा मिडिल ईस्ट से लेके और आप वेस्ट अफ्रीका तक आप अपनी मार्केट कवर कर सकते हैं. और आप यकीन करें कि इसमें टोटल जो इसमें टाइम रिक्वायर्ड है 6 months to 1 year का ये प्रोसेस है. सिर्फ 6 months to 1 year के अंदर आपकी ये पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन टेकअप हो सकती है अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड पॉलिसी डिजाइन करके और उसको फिर इम्प्लीमेंट
करें. बिल्कुल जफर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. इस सेगमेंट का टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है और ये एक बहुत अहम सवाल कि जिन इकदामात का आपने जिक्र किया है इस तरफ मौजूदा हुकूमत कहां तक तवज्जो दे रही है, तो ये क्वेश्चन जो है सुनने वाले जो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है उनके सामने मैं रखना चाहूंगी और जवाब मेरे ख्याल में सिर्फ उनको नजर वहां आ जाना चाहिए. बहुत शुक्रिया आपका, आइंदा भी इस मौजू पे आपसे बात होगी. और सामीन, इस वक्त हमें पाकिस्तान से मारूफ तजियाकार सुहेल वड़ाइट साहब ने ज्वाइन किया है, उनको हम खुशामदीद कहते हैं और उनसे हम बात करना चाहेंगे. जिस तरह प्रोग्राम में के शुरू में हमने कहा कि पाकिस्तान के इंसदादी मुनशियात के इदारे ANF की जानिब से PMLN के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह पर मुनशियात के कारोबार में मुलविस होने का इल्ज़ाम जो है वो आयद किया गया है. आज इस हवाले से PTI के जो बाज़ वो हैं मिनिस्टर्स, उन्होंने कुछ कॉन्फ्रेंस भी की है, उस पर हम उनसे बात करना चाहेंगे. सुहेल वड़ाइट साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद. बाज़ जो पाकिस्तान के अंदर तबके हैं उनकी जानिब से इस इकदाम को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नाम दिया जा रहा है. दूसरी तरफ अगर आज हम देखें तो आज जो वफाकी वजीर है बराए इंसदादी मुनशियात शहरयार अफरीदी, उन्होंने कहा है कि इस हवाले से उनके पास सबूत मौजूद हैं और ये कि राना सनाउल्लाह को मुनशियात के बैनुल अक्वामी नेटवर्क की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया है. आप इस पूरी सूरत हाल को किस तरह देखते हैं?
देखिए, जब भी कोई सियासतदान गिरफ्तार होता है तो जाहिर है सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसके सियासी असरात क्या होंगे और क्या कोई इसकी सियासी वजह तो नहीं. जाहिर है कि कई सियासतदान जराइम में भी मुलव्वस होते हैं और बाज़ औक़ात वो पकड़े भी जाते हैं, लेकिन चूंकि राना सनाउल्लाह एक बड़ी बुलंद और बड़ी जुरतमंदाना आवाज थी अपोजिशन की, पंजाब के नून लीग के वो प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, तो इसलिए लामहाला तौर पर ये शक जाता है कि उनको उनके सियासी व्यूज की बिना पर तो कहीं गिरफ्तार नहीं किया गया. फिर जब आप देखते हैं कि लॉजिकली या मंतकी अंदाज में जब आप देखते हैं कि इस तरह से वो उनसे मनशियात बरामद करने का वादा किया, जो दावा किया गया, और फिर उसकी कोई वीडियो नहीं है, कोई उसकी तस्वीर नहीं है, और फिर राना सनाउल्लाह का ये तो पहले इल्जाम रखता रहा कि उनके दहशतगर्द तंजीमों से या शिद्दत पसंद तंजीमों से उनके रवाबत हैं, लेकिन ये मुनशियात वाली बात जो है ये पहली दफा सुनने में आई और पहली दफा देखने में आई. इसलिए बहुत से सियासी हल्कों ने इस पर एतराज भी किया और ये भी कहा कि उन्हें गलत तौर पर उनके सियासी व्यूज की वजह से इसकी सजा दी जा रही है, इस तरह का संगीन मुकदमा बनाकर. अब देखना यह होगा कि जब अदालत में ये फैक्ट्स लेकर जाए जाते हैं तो वो किस हद तक स्टैंड करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले 3-4 वाकयात ऐसे हुए हैं कि जब अहले सियासत को मुनशियात के हवाले से आसिफ जरदारी को मुलव्वस किया गया, फिर हनीफ अब्बासी को मुलव्वस किया गया, मुनव्वर मंज को मुलव्वस किया गया, और फिर तीनों ही बिल आखिर जो है उनको रिहा करना पड़ा और तकरीबन सबसे इल्जाम जो है वापस लिए गए. तो देखना ये होगा कि ये भी क्या इसी तरह का केस साबित होगा या इसके अंदर کوئی مختلف چیز ہے جو کہ انہیں ثابت کرے گی کہ ان کا کوئی اس چیز سے تعلق ہے. بظاہر جو اس وقت سیاسی نقشہ ہے اس میں یہی لگتا ہے کہ ان کو سیاسی طور پر سزا دی جا رہی ہے.
اوکے بہت شکریہ سہیل وڑائٹ صاحب آپ کا, اور آپ کا یہ کہنا ہے کہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ ان پر یہ الزامات جو لگائے گئے ہیں اس میں کوئی حقیقت ہے یا پھر یہ کہ ان کو سیاسی طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ, بے حد شکریہ ٹائم دینے کا. اور ہمیں سامعین طلعت رشید صاحب نے یہاں یو ایس سے جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آواز آ رہی ہے طلعت رشید صاحب آپ کو؟
جی 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 آواز آ رہی ہے.
جی ہیپی 4 جولائی فرسٹ آف آل. جی جی, اور جیسے شروع میں ہم نے بتایا کہ 4 جولائی کا یہ سالانہ جشن جو ہے 1776 میں برطانیہ سے آزادی حاصل کرنے کے حوالے سے پاکستان کے اعلان آزادی کا یہ ایک طرح سے غماز ہے. اور اس دن کو کس طرح منایا جاتا ہے طلعت رشید صاحب, یہ ہمارے سامعین کو آپ بتائیے گا, اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اس میں کہاں تک حصہ لیتی ہے؟
جی سب سے پہلے تو ہمیں, کیونکہ اب ہم یہاں اس ملک میں رہتے ہیں, اب یہ ہے ہم پہ لازم ہے, فرض ہے کہ اگر اس ہم نے سٹیزن ہونے کی اوتھ لی ہے تو ہم اس ملک کی یوم آزادی کو اچھے طریقے سے منائیں. بلکہ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کے باہر امریکن جھنڈا لہرائیں, جو کہ بہت کم لوگ بلکہ 1% بھی لوگ نہیں کرتے. اس سیلیبریشن میں چونکہ یہ ہمارا ملک ہے, اٹس اڈاپٹڈ کنٹری, ہم پاکستان چھوڑ کے آ گئے ہیں, لیکن یہاں پہ مجھے بعض اوقات بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اس جو پاکستانی کمیونٹی خاص کر جو ہے اس میں بالکل حصہ نہیں لیتی. 4 جولائی ایک یوم آزادی, جس طرح ہم اپنے ملک میں جوش و خروش سے مناتے ہیں ہمیں بھی اسی طریقے سے منانی چاہیے, کیونکہ اس ملک میں ہم اپنا ملک چھوڑ کے اسی وجہ سے یہاں پہ آئے ہیں کہ یہاں پہ آزادی ہے, یہاں پہ ہر قسم کی کلچرل پولیٹیکل فریڈم ہے ہمیں, اور یہ ہمارا سب کا فرض بنتا ہے کہ ہم جس طرح پاکستان کی یوم آزادی مناتے ہیں اسی طرح اس کی یوم آزادی بھی منائیں. کیونکہ ہمیں یہاں پہ اسیمیلیشن, مطلب یہ کہ یہاں پہ گھل مل کے رہنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ ہم نے واپس تو جانا نہیں, جو بھی یہاں پہ آیا ہے وہ اسی نیت سے آیا کہ ہم یہاں پہ رہیں گے, بہت کم لوگ واپس آتے ہیں. اور بعض اوقات مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہاں نیشنل اینتھم ہوتا ہے تو ہمارے میجورٹی کے لوگوں کو یہاں نیشنل اینتھم کا پتہ بھی نہیں ہے, نہ ہی وہ دہرا سکتے ہیں, نہ ہی انہوں نے کسی نے کوشش کی ہے, انلس کہ آپ ہائی اسکول میں یہاں پہ پڑھے ہوں. اس کے علاوہ آپ کو یہاں پہ جو پلیج آف الیجنس ہے وہ بھی کسی کو نہیں آتی. میں نے کافی لوگوں سے کہا, میں نے کہا آپ لوگ ایٹ لیسٹ یہ تو سیکھ لیں یہاں پہ رہ کے. تو بہرحال کوشش ہماری ہے, ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ بلکہ سب سے کہتے ہیں کہ
اس میں حصہ لیں,
اس میں بھرپور.
لیکن باربیکیو جو ہے وہ تو اس شام کو ہر گھر میں ہوتی ہے طلعت رشید صاحب, باربیکیو پارٹی جو ہے وہ ہر, اگر آپ دیکھیں تو ہر کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ ضرور کرتے ہیں, ایک اہم حصہ اس کو سمجھ کے وہ یہ پارٹی کرتے ہیں اپنے گھر پہ منعقد.
ہاں جی ہماری, دیکھیں نا اب یہاں پہ ہم لوگ, ہماری سیلیبریشن ہوتی ہے یہاں پہ انڈیپینڈنس ڈے کی, فائر ورکس ہوتا ہے, حالانکہ فائر ورکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا, یہ تو اٹالین وہ ہے, جب یہاں پہ امیگرنٹ آئے تھے تو انہوں نے شروع کی تھی. لیکن یہ کہ یہ اس رنگ میں ایک قسم کا پولیٹیکل یا کیا کہتے ہیں سوشل ایونٹ بنا دیے بجائے اس کے انڈیپینڈنس کے طریقے سے اس کو منایا جائے.
اوکے, ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے یہاں لوکل میڈیا میں کہ روایتی طور پر یوم آزادی کے جشن کے موقع پر امریکی صدور جو ہیں وہ کسی تقریب میں شریک نہیں ہوتے, لیکن اس دفعہ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ شریک ہوں گے, اور کچھ ناقدین جو ہے وہ اس تشویش کے اظہار بھی کر رہے ہیں کہ وہ تقریب کو انتخابی ریلی کا رنگ دے سکتے ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں نا جو ٹرمپ جو ہے وہ پیٹریاٹک ہے, ڈونلڈ ٹرمپ, انہوں نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں صرف ان لوگوں کو یہاں پہ آنے دوں گا جو لوگ اس ملک سے محبت کرتے ہیں, ان میں یہ بالکل وہ اوپنلی کہتے ہیں, اور بلکہ ہونا بھی چاہیے. مجھے اس سے اختلاف نہیں کہ ٹرمپ جو آج کے جو کچھ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں, وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور وہ اب جو یہاں کے لوگ ہیں, کیونکہ جو اگر آپ اوریجنل لوگوں سے پوچھیں جو یہاں پہ 3-4 decades سے آئے ہوئے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی آئیڈینٹی کھو رہے ہیں, کیونکہ امیگریٹ یہاں پہ بہت آ گئے ہیں وہ, تو وہ امیگریٹ جب بھی آتے ہیں وہ نہ یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لوکل ایونٹس میں، نہ ہی ان کو کوئی اس قسم کی غرض ہے. تو یہ امریکہ اپنی آئیڈینٹی کھو رہا ہے، اس وجہ سے ٹرمپ پہ کافی تشویش ہے.
جی بہت شکریہ طلعت رشید صاحب، تھینک یو سو مچ. اور سامعین، بیک گراؤنڈ میں اس میوزک کا مطلب ہے کہ آج کے پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ پھر اسی پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ آئندہ ملاقات ہوگی. شہناز نفیس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آئندہ برس 2020 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہو رہے ہیں. ملک کی دونوں بڑی جماعتوں نے اس کی تیاری شروع کر دی ہے. حزب مخالف ڈیموکریٹ پارٹی کی طرف سے اب تک 20 سے زائد امیدوار میدان میں اتر چکے ہیں، اور ان کے درمیان پہلا ٹیلی ویژن مباحثہ بھی ہو چکا ہے. اس مباحثے کی نمایاں بات کیلیفورنیا کی سینیٹر کملا ہیرس کا سابق نائب صدر اور صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو نشانے پر رکھنا تھا. اس دلچسپ مباحثے کے حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار جم ملون کی جائزاتی رپورٹ اسد نذیر کی زبانی.
پچھلے ہفتے این بی سی ٹیلی ویژن نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدواروں کے درمیان ایک مباحثہ نشر کیا. یہ مباحثہ 2 دن جاری رہا، اور اس دلچسپ مباحثے کے بعد رائے عامہ کے ایک تازہ جائزے کے مطابق کیلیفورنیا کی امیدوار سینیٹر کملا ہیرس خاصی نمایاں رہیں. انہوں نے اپنے ایک مد مقابل سابق نائب صدر جو بائیڈن کو آڑے ہاتھوں لیا. سی این این کے جائزے کے مطابق کملا ہیرس کی مقبولیت اب دوسرے نمبر پر آ چکی ہے. انہوں نے اپنی بحث کے دوران سابق نائب صدر جو بائیڈن کی نسل پرستی کو نشانہ بنایا. 1970 کے عشرے میں اسکولوں تک پہنچانے والی بسوں میں بچوں کو بلا امتیاز سوار کرانے کے حکومتی فیصلے کی جو بائیڈن نے مخالفت کی تھی. انہوں نے جو بائیڈن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا،
You also worked with them to oppose busing. And, you know, there was a little girl in California.
سینیٹر کملا ہیرس کہہ رہی ہیں کہ آپ حکومت کے بسوں کے اقدام کی مخالفت کرنے والوں میں سے ایک تھے. اس زمانے میں کیلیفورنیا کی ایک بچی جو دوسری جماعت کی طالبہ تھی اس مخالفت کا نشانہ بنی، اور وہ بچی میں خود تھی. جو بائیڈن نے اس تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وہ شہری حقوق کے علمبردار ہیں. سابق سینیٹر اور سابق نائب صدر کے طور پر ان کا کردار اس رویے کا شاہد ہے.
I'm the guy that extended the Voting Rights Act for 25 years.
میں وہ شخص ہوں جس نے ووٹنگ رائٹس ایکٹ میں توسیع کی حمایت کی. ہمیں سینٹ میں 98 ووٹوں میں سے 98 ووٹ ملے. میں نے سختی سے اس بات کی حمایت کی کہ کسی کو ووٹ کے حق سے محروم نہ رکھا جائے. بہرحال اس مباحثے کے بعد کملا ہیرس کی مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا ہے، اور عوامی سطح پر ان کی جرات مندانہ گفتگو کے چرچے ہو رہے ہیں. اب یہ مقبولیت کے لحاظ سے جو بائیڈن سے ذرا پیچھے اور دوسرے نمبر پہ ہیں، جبکہ ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں میں سینیٹر برنی سینڈرز، سینیٹر الیزابتھ وارن جیسے تجربہ کار سیاستدان ہیں. تجزیہ کار جان فورٹیئر کا خیال ہے،
I think Kamala Harris really did come out of this debate pretty well. Joe Biden is a front runner.
میرے خیال میں کملا ہیرس نے اس مباحثے میں عمدہ کارکردگی دکھائی ہے. افریقی امریکی برادری نے اس کو کافی سراہا ہے. اس مباحثے کے بعد ان کی مقبولیت میں خاصا اضافہ ہوا ہے. اب تک ڈیموکریٹ امیدواروں میں جو بائیڈن سب سے آگے اور ممتاز تصور کیے جا رہے تھے، لیکن اب ان کی اولویت مشکوک ہوتی جا رہی ہے. ایک اور تجزیہ کار کائل کونڈک کہتے ہیں،
And it'll be a test for Biden as to whether he can maintain his level of support. You know, is his
اب یہ جو بائیڈن کا امتحان ہوگا کہ وہ کس طرح اپنی حمایت کو قائم رکھیں گے، کیونکہ ان کی شہرت کا دار و مدار وہ دور ہے جب وہ صدر اوباما کے عہد صدارت میں نائب صدر کے طور پر اپنی خدمات انجام دیتے رہے تھے. رائے عامہ کے جائزے میں یہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ جو بائیڈن کو ایک معتدل مزاج لیڈر سمجھا جاتا ہے، اور صدر ٹرمپ کے مقابلے میں یہ ایک جاندار امیدوار ثابت ہو سکتے ہیں. ایموری یونیورسٹی کی اینڈرا گلسپی کہتی ہیں،
What Biden is kind of banking on is the fact that there are lots of moderate primary voters.
بائیڈن اپنے ان ووٹرز پر بھروسہ کر رہے ہیں جو معتدل اور آزاد خیال ہیں، مگر برنی سینڈرز یا الیزابتھ وارن جتنے آزاد خیال نہیں ہیں. یہ لوگ یقیناً جو بائیڈن کو ترجیح دیں گے۔ ڈیموکریٹ امیدواروں کے درمیان اگلی ٹیلی ویژن بحث اس مہینے کے آخر میں ہوگی اور امید ہے کہ اس بحث میں صورتحال مزید واضح ہوتی جائے گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔ یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء، تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/sejradio